نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ہم نے کافی عرصے پہلے مطالعہ شروع کیا تھا اور آج اس منتخب نصاب یعنی مطالبات قرآن سیریز کا آخری درس جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الحدید کا ہم گزشتہ تین نشستوں سے مطالعہ کر رہے تھے اور آج سورۃ الحدید کی آخری چند آیات کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی, اور ساتھ ہی اس سیریز کی تکمیل بھی ہوگی. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور خصوصاً ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اولاً اس منتخب نصاب کو مرتب فرما کر بیان فرمایا, اور ساتھ ہی ہمارے استاد انجینئر نوید احمد اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے جنہوں نے اس کے نکات کو مرتب فرمایا. ان دونوں حضرات کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو کی جا چکی ہے, اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. اور یہ تکمیل نہیں ہوگی بلکہ یہ تو ایک آغاز ہے قرآن حکیم کے قریب آنے کا. اللہ تعالی ہمیں مزید قرآن حکیم سے جڑنے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مطالبات قرآن سیریز ہے اور آج اس کا آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے. چھٹا حصہ ہم سمجھ رہے ہیں اور اس چھٹے حصے کا جو عنوان ہے وہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں, اور یہ پورا چھٹا حصہ سورۃ الحدید پر مشتمل ہے. اس حوالے سے ہم نے سورۃ الحدید کی پہلی 11 آیات کا مطالعہ کیا تھا پہلے درس کے طور پر, پھر دوسرے درس میں اس سورت کے سورۃ الحدید آیات 12-19 کا ہم نے مطالعہ کیا, پھر سورۃ حدید کی آیات 20-25 کا مطالعہ ہوا تیسرے درس میں سورت کے اعتبار سے. آج اس چھٹے حصے کا درس چہارم یعنی چوتھا درس ہے جو سورۃ الحدید کی آخری آیات ہیں 26-29 پر مشتمل ہے. یوں ناظرین کرام الحمدللہ 38 دروس میں ہم نے اس منتخب نصاب یا مطالبات قرآن سیریز کی تکمیل کی کوشش کی, اور آج ہی 38 درس ہے پوری سیریز کا, اور اس چھٹے حصے کا چوتھا درس جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. تو حصہ ششم کا درس چہارم ہے یعنی چوتھا اور آخری درس چھٹے حصے کا امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. اس پوری سورۃ الحدید کا ہم نے عنوان مقرر کیا تھا, اور آج سورۃ الحدید کی آیات 26-29 کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیشہ کی طرح درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کر کے. تلاوت قرآن حکیم پیش خدمت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ آیات قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا. آئیے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ سورۃ الحدید کی آخری آیات کا مطالعہ کریں گے آج انشاءاللہ تعالی. البتہ سورۃ حدید کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی 6 آیات میں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر آیا, پھر آیت نمبر 7-11 میں اللہ کے دین کے تقاضے ہمارے سامنے آئے حقیقی ایمان اور انفاق کی صورت میں, پھر آیات 12-15 دین کے تقاضے اور انجام آخرت, منافقین کا انجام اور سچے ایمان والوں کا حسین انجام, اس کا ذکر آیا تھا. آیات 16-19 میں قرب الہی کے حصول کا راستہ, اور وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے. پھر آیات 20-24 میں ہم نے حیات دنیا اور اس کے حوادث پر بات کی, یہ بدلتے حالات اللہ ہی کے حکم سے واقع ہوتے ہیں. اور آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کا مشن نظام عدل کا قیام ہے, یہ انقلابی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ کیا تھا. آج انشاءاللہ سورہ حدید کی آیات 26-29 کا مطالعہ کر کے اس سورت کی تکمیل کریں گے, اور یہاں موضوع ہے رہبانیت یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا. اس رہبانیت پر تفصیلاً آج کے درس میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہوا آیات کا تجزیہ. اب آئیے باقاعدہ آج کے درس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں, اور رہبانیت کے موضوع پر گفتگو ہوگی سورہ حدید کی آیات 26-29 کی روشنی میں, اور دیگر تقاضوں پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن مین جو ہمارا فوکس رہے گا وہ رہبانیت کا موضوع, دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ. ایک بات ہم نے پہلے پڑھی، دنیا کی محبت میں ڈوب کر لوگ دین کے تقاضوں سے فراد اختیار کرتے ہیں، اور دوسری انتہا کیا ہے؟ دنیا کو فراموش کر کے کونے خدرے میں بیٹھے رہنا اور معاشرہ ظلم و ستم کا شکار ہوتا رہے، شیطانی کاموں کی آماجگاہ بنتی رہے مگر اس شخص کو اس کی کوئی فکر نہ ہو، رہبانیت اسی کو کہتے ہیں۔ آئیے اس پر تفصیل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ناظرین کرام انشاءاللہ سورہ حدید کی آخری آیات، آیات 26 اور 29 کا مطالعہ کریں گے۔ مرکزی موضوع رہے گا رہبانیت، یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ۔ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بھی دین سے فراموشی کی روش اختیار کی جاتی ہے، اور کبھی ترک دنیا یعنی رہبانیت اختیار کر کے دین کے تقاضوں سے فراموشی کی روش اختیار کی جاتی ہے۔ اسی بات کو تھوڑا سا اور یہیں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہے، دینی تقاضوں سے پہلو تہی کی وجوہات۔ پہلی وجہ، دنیا پرستی، یعنی دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے بندہ اور دین کو فراموش کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ، رہبانیت یعنی ترک دنیا۔ بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں شیطان بندے کو انفرادی ہی معمولات میں لگا کر دنیا سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے رہبانیت یا ترک دنیا۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ دین کے لیے محنت کرنے کے لیے بندہ میدان میں نہیں آتا۔ تو دنیا پرستی، اس کی مذمت پہلے آ چکی، دنیا کی حقیقت کا بیان پہلے آ چکا، اب رہبانیت یعنی ترک دنیا، جس کی وجہ سے بھی لوگ دین سے فرار اختیار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا آج کے درس میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 26 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور جاری کیا ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتابوں کا سلسلہ، فَمِنْهُمْ مُهْتَد، تو کچھ ان میں سے ہدایت پر رہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان نکلے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 ہے۔ انبیاء اور رسول کی تاریخ کے حوالے سے قیمتی بات اس مقام پر اللہ نے عطا فرمائی، اور اس میں تاریخی اعتبار سے بھی بڑا قیمتی نقطہ ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ جب ان کے دور میں نافرمانوں پر طوفان آیا تو چند ہی لوگ بچائے گئے، اور باقی نسل انسانی آگے نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی چلی ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں تھے۔ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں، حام، سام، یافث، انساگے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو معروف بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام، ان سے کئی انبیاء ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے مشہور، جن میں یوسف علیہ السلام مشہور، یہی بنی اسرائیل کہلائے، اور اس شاخ میں بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں۔ اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 2500 برس کے بعد آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، کہ ان کے بعد نسل انسانی انہی کی نسل میں آئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، کہ ان کی اولاد میں ہی بقیہ تمام انبیاء بعد میں تشریف لائے وہ ہوئے ہیں۔ یوں تاریخ انسانی یا تاریخ نبوت کے حوالے سے بڑا قیمتی نقطہ اس مقام پر آ گیا ہمارے سامنے۔ ایک اور بات قرآن نے یہاں پر بیان فرمائی، ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو ہدایت پر قائم رہے، مگر اکثر کا معاملہ وہ فسق اور فجور یعنی نافرمانی کا رہا۔ خیر اور شر دونوں صلاحیت انسانوں کو دی گئیں، اور نسل انسانی میں اچھے اور برے لوگ ہر دور میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہوا۔ اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت 27، ارشاد ہوا، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا اپنے رسولوں کو، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، وآتیناہ الانجیل، اور دی ان کو انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمہ، اور رکھی ان کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی نرمی اور مہربانی، ورحبانیت ابتدعوها، اور رحبانیت کی بدعت انہوں نے خود شروع کی، ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کو نہیں نبھایا جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، بس ہم نے دیا ان کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ سورہ حدید آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہوا، طویل آیت ہے، چند اہم نکات اس میں ہیں، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی بات اس حوالے سے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں سے آخری رسول، اگر ایک اور انداز سے کہوں تو بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد میں ہوئے، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا۔ مزید آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل عطا ہوئی، اور مزید آگے لکھا ہے کہ پیروکاروں کا ایک خاص باطنی وصف وہ ہے دل کی نرمی اور گداز، رأفت اور رحمت یہ دونوں باتیں اللہ نے ان میں رکھ دیں۔ رأفت کیا ہے؟ کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا، اور رحمت ہے پھر اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ نرمی خود عیسیٰ علیہ السلام میں بھی بہت موجود تھی، اور ان کی سچی پیروی کرنے والے، یعنی ان کے سچے پیروکار جو ان کی واقعتاً تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، ان میں بھی یہ نرمی اور گداز اللہ نے بہت رکھا تھا۔ ویسے نرمی کا وصف بہت قیمتی بات ہے، چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے مَن يُحْرِمِ الرِّفْقَ يُحْرِمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل کی نرمی سے محروم کیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ بہرحال یہ دل کی نرمی اور گداس یہ بہت پیارا اور خاص وصف تھا نصارہ کے حوالے سے، جو سچے پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا یہ بیان ہو رہا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے دلوں کی نرمی یہود کے دلوں کی سختی کا رد عمل، یہود کے دلوں میں سختی آ گئی تھی، ذکر ابھی اس کا مزید کرتے ہیں، اس کے دوسرے پیرلل پر یا دوسری انتہا پر کہیے کہ نصارہ میں نرمی اپنی بڑی انتہا پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ یہود کے تعلق سے لکھا ہے وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اسی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں ہم نے پڑھا تھا، اور لوگ نہ ہو جائیں ان کی طرح جن کو کتابیں دی گئی تھیں اس سے پہلے، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا غفلت میں تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو حاصل کلام یہود کے دلوں کی سختی کا رد عمل ہے جو بڑی نرمی کی صورت اختیار کر گیا، کہہ لیجئے نصارہ میں اس کا ذکر آیا۔ البتہ ایک اور پہلو اس کا آپ کے سامنے رکھیں گے، یہود کی قساوت قلبی کا نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا داری کی انتہا، یہ لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبتے چلے گئے دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ نصارہ میں کیا ہوا؟ عیسائیوں کی رقت قلبی کا نتیجہ ترک دنیا کی گمراہی، رقت قلبی کے نتیجے میں اور یہود کے رد عمل کی انتہا پر چلے جانے کے نتیجے میں دنیا ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، دنیا کو سرے سے غلط کہنا شروع کر دیا، اور ترک دنیا کی روش اختیار کرنا شروع کر دی۔ البتہ یہ بھی نیک نیتی سے شروع ہوئی بات، مگر اس پر وہ قائم نہ رہ سکے، آگے ذکر آتا ہے اس کا۔ الفاظ ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، اس کے دو مفاہیم بیان ہوئے ہیں، نمبر ایک ہم نے ان کو رحبانیت نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو ترک دنیا کا حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کا حکم دیا گیا تھا، جو کہ مطلوب ہے۔ ایک اور ترجمانی ممکن ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے غیر فطری طریقہ خود سے ایجاد کر لیا، انہوں نے جو رحبانیت اختیار کی وہ فقط اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو کچھ لوگوں نے نیک نیتی سے ترک دنیا کی رسم اختیار کی رحبانیت، مگر وہ غیر فطری طریقہ تھا، تو آگے بھی ذکر آیا چاہتا ہے کہ اس پر وہ برقرار نہ رہ سکے، قائم نہ رہ سکے، کیونکہ غیر فطری طرز عمل انسان کو کبھی بھی باوقار زندگی بسر نہیں کروا سکتا۔ آگے اسی تعلق سے لکھا ہے فما رعوها حق رعایتها، وہ اس کی رعایت نہ کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ لکھا ہے فطری تقاضوں اور داعیات نفس کو کچلنے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی، داعیات نفس، نفس کے تقاضے، کھانے کو پیٹ مانگتا ہے، پینے کو مانگتا ہے، اور جسم کو اور بھی ضروریات ہیں، انسان کے اندر ایک فطری تقاضا اللہ نے رکھا، اس کے لیے نکاح کا بندھن عطا کیا گیا تاکہ خاندان قائم ہو، گھر گھر ہستی کے معاملات چلیں، مگر جب یہ سب کچھ ترک کیا جائے گا تو غیر فطری طریقے پر زندگی بسر نہیں ہو سکتی، پھر انسان ناکام ہی ہوتا ہے یا غلط طریقوں اور راستوں کی طرف نکل جاتا ہے، جس کی بدترین مثالیں عیسائیوں کی تاریخ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ پادری کے لیے نکاح کرنا ناجائز قرار دے دیا گیا، یا غیر پسندیدہ قرار دے دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا، تو پھر زنا کے دروازے کھلے، اور اس سے آگے کی باتیں شاید وہ زبان پر لا بھی ہم نہ سکیں، جھجک آتی ہے، لیکن بدترین برائیاں پھر اس کا نتیجہ وہ سامنے آئیں۔ آگے مزید لکھا ہے، نتائج بدترین دنیا داری اور حوث پرستی اور غیر فطری طریقے اختیار کر کے اپنی فطری خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش تو کی گئی مگر بدترین جرائم اور زنا کے دروازے کھولے گئے، یہ نتائج نکلے اس ترک دنیا یا رہبانیت کے حوالے سے۔ آگے لکھا ہے، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ لکھا ہے کہ ایمان والوں سے مراد وہ عیسائی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت سے بہرور ہوئے، مثلا نجاشی رحمت اللہ علیہ، ان میں سے جو ایمان لائے ان کا اجر اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب ایمان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور ان کو اللہ کا آخری رسول ماننا ہے، جیسے کہ نجاشی رحمت اللہ علیہ ایمان لے آئے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہے۔ مزید آگے لکھا ہے، ایمان والوں کی تعداد قلیل، اکثریت فسق و فجور میں مبتلا، فرمایا وکثیر منہم فاسقون، اکثر ان میں سے نافرمان تھے۔ اور آخری بات زمن میں لکھی ہے کہ سینٹ پال نے عیسائیت کو پولزم بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو ہو گئی فراموش، اور تثلیث کا عقیدہ اور گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ اور کنفیس کر لو کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دے دی، سب کے گناہ معاف ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بدترین بھونڈے عقائد ہیں جن کو سینٹ پال نے آگے چل کر پروموٹ کیا ہے، اور اصل تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کی وہ فراموش ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس آیت میں بدعات کا لفظ بھی آیا تھا، آئیے اس کو شرعی اور دینی اصطلاح کے طور پر بھی مختصراً سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے دین کی ایک اہم اصطلاح ہے، آئیے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بدعات کا لفظ کیا ہے؟ بدعت کے حوالے سے پہلی بات لکھیے کہ ابتدعوها، یہ لفظ آیا تھا اس آیت میں، اس کا مادہ با دال عین سے ایک اہم اصطلاح بنتی ہے بدعت، مادہ روٹ ورڈ کو کہا جاتا ہے۔ بدعات کا آغاز کرنے والے سنت پر عمل سے محروم ہوتے ہیں، حدیث مسند احمد میں، نہیں ایجاد کرتی کوئی قوم کسی بدعت کو لیکن اٹھا لی جاتی ہے اسی کی مانند کوئی سنت، لہذا سنت کو مضبوطی سے تھامنا بہتر ہے بدعت ایجاد کرنے سے۔ گویا بدعت سنت کے بالکل پیرلل آتی ہے، کوئی دلیل نہیں کتاب میں، سنت میں، صحابہ میں، اور کسی ایسی بات کو کہ جو دور نبوی میں اس کی حاجت بھی تھی اور اس کے وسائل بھی تھے مگر وہ کام نہیں کیا گیا، اور آج ہم ایسے کسی کام کو دین کا حصہ بنا کر کرنا شروع کر دیں، وہ بدعت میں شمار ہوگا۔ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، ہم پنکھا استعمال کر رہے ہیں، ہم لائٹ استعمال کر رہے ہیں، اس پر کوئی ڈبیٹ نہیں، ایسے معاملات جو عبادت کے اعمال سمجھ کر کیے جائیں اور جن کے لیے کتاب و سنت یا سیرت صحابہ میں کوئی دلیل پیش نہ کی جا سکے، ایسے معاملات وہ بدعت کہلاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سنت میں اتنا کرنے کو موجود ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر نئی نئی باتیں ایجاد کرنے کا خیال کیسے آ جاتا ہے اور ہمت اور جرات لوگ کیسے کر لیتے ہیں۔ آگے ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں اس کے حوالے سے، حدیث میں ذکر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایات ہیں، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے۔ مردود کا مطلب وہ رد کر دی جائے گی، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ایکسیپٹیبل، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مردود کا مطلب ہے وہ بات کہ جس کو رد کر دیا جائے، جو قابل قبول نہ ہو، تو ہمیں کتاب و سنت اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہی کی تعلیمات اور طرز عمل کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا پیچھے جائیں گے اتنا اوریجنلی اسلام پر عمل کر سکیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اصطلاح آئی تھی رہبانیت کی، آئیے اس پر بھی تھوڑی سی مزید بات کر لیں۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، دین میں ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول ہے، نفس کشی یعنی سیلف انیہیلیشن نہیں۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، ہمارے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کی اجازت بلکہ تعلیم دیتا ہے، سیلف کنٹرول ہے، ضبط نفس ہے، سیلف انیہیلیشن نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کو کچلنا شروع کر دیں، یہ تو غیر فطری طرز عمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 میں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس نے حرام کیا اس زیب و زینت کو اور اس پاکیزہ رزق کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے بندوں کو نعمت عطا فرمائی، بندے ان کو استعمال کریں، اور یہ بلا وجہ ترک دنیا کی روش اختیار کرنا یہ ہمارے دین میں درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ترمذی شریف کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں زہد کا ذکر آتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں زہد کے معنی یہ نہیں کہ آدمی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور نہ یہ کہ مال کو ضائع کرے، لیکن زہد کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں زیادہ اعتماد اس شے پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ترک دنیا نہیں کہ حلال کو حرام کر لے بندہ، یہ زہد نہیں، زہد مطلوب ہے، لیکن زہد کیا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے اس پر نگاہ اور اس پر اعتماد ہو، نہ کہ وہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، زہد مطلوب ہے، ترک دنیا جائز نہیں ہے۔ ایک اور بات، بخاری و مسلم میں تین افراد کا واقعہ، یہ ہم نے نیکی کی حقیقت والے بیان میں سمجھا تھا کہ بعض صحابہ میں سے تین نے یہ انداز اختیار کیا کہ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا ہمیشہ رات کو نوافل پڑھوں گا، ایک نے ہمیشہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، یہ تو شدت کا معاملہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل تہجد بھی ادا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں نفل روزہ، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے نکاح کر رکھے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت کو جان بوجھ کے ترک کر دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے جو معتدل اور متوازن رویہ سنت عطا کرتی ہے، ورنہ بندہ ٹلٹ ہو کر دائیں بائیں ادھر ادھر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین، ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو شکایت پہنچی کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بلا کر ذرا سختی سے خطاب فرمایا، اور اس کا ذکر مزید یوں آتا ہے بخاری کی روایت، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور بے شک تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور بے شک تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور بے شک تم سے ملنے آنے والے کا بھی تم پر حق ہے، یہ سارے حقوق بھی ادا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ تو اسلام کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام زندگی کے عین منجدھار میں زندگی بسر کرانا چاہتا ہے، اور ایمان والوں سے تو مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، اور عین زندگی کے منجدھار میں کھڑے ہو کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرو۔ شیطان کیا کرتا ہے، کونے کھدرے میں لگا کر ذاتیات کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر کے اپنے ہی نفس کی ترقی، اسی کو جو ہے وہ مانچتے رہنا، اسی کے اندر آگے سے آگے بڑھا کر کونے بھی لگا دیتا ہے، اور معاشرے میں اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہتے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہوتی رہتی ہے، اور یوں دین کے حوالے سے محنت نہیں ہوتی، تو کسی کو دنیا میں ڈبا کر دین سے دور کرتا ہے، یا کوشش کرتا ہے شیطان دور کرنے کی، اور کسی کو دنیا سے ہٹا کر دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ لوگ دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نہیں آتے، جبکہ پیغمبروں کا انقلابی مشن اسی صورت میں آ چکا، عدل کا نفاذ ہو، یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد تھی، یہی تقاضا آج امت سے ہے، اور یہی بات سورۃ الحدید میں بیان ہو رہی ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلی دو آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگلی آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الحدید کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 28، ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ تقوی کا ذکر کئی مرتبہ پہلے بھی ہماری نشستوں میں آ چکا، فقط مختصراً اس کا مفہوم دہرا لیتے ہیں۔ تقوی کے لغوی معنی بچنا، اور اصطلاحی مفہوم اللہ کی نافرمانی یا ناراضگی سے بچنا۔ کیوں؟ اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ جب بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے چلتے ہیں اس آیت کے تعلق سے۔ مسلمانوں سے حقیقی ایمان کا مطالبہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 136، یہ ذکر بھی کئی مرتبہ آ چکا، سورہ حدید کے پچھلے دروس میں بھی آ چکا، ایمان والوں سے بھی ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو مسلمانوں سے خطاب مانا جائے، کیونکہ آگے نصارہ کا ذکر بھی آ رہا ہے، اگر مسلمانوں سے خطاب مانا جائے تو ایمان سے مراد ایمان والوں سے حقیقی ایمان لانے کا تقاضا۔ اور آگے مزید لکھا ہے اس حوالے سے، نیکی کے جذبے کے لیے رہبانیت کے برعکس متوازن رہنمائی اسوہ حسنہ سے ملتی ہے، اسی لیے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر، خاص اس تعلق سے کہ متوازن رہنمائی اور باوقار طرز زندگی اس کے لیے اسوہ اللہ کے پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ بندہ جوش جذبات میں آ کر ٹلٹ ہو جاتا ہے، کبھی رہبانیت کی طرف بھی نکل جاتا ہے۔ تو رسول علیہ السلام پر ایمان کا خاص تذکرہ اس مقام پر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے، آگے اہل کتاب کا ذکر بھی آئے گا، اگر خطاب ان سے مانا جائے تو نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ اس پہلے ایمان والے تھے، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آخری رسول پر ایمان لاؤ، تو خطاب مسلمانوں سے بھی ہے، اور اگر خطاب نصارہ سے مانا جائے تو کہا جا رہا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں، اب تم اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ آگے لکھا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، ہی اللہ اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر مسلمانوں کے لیے اس آیت کے حصے کو سمجھیں تو لکھا ہے انفرادی سطح پر نیک عمل کرنے کا اجر و ثواب، اور نمبر دو دعوت و تبلیغ کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب۔ دوہرا حصہ رحمت کا کیسے ملے گا؟ مسلمان ہیں، عمل خود کرو تو نیک عمل کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دو تو جو اجر ان کو نیک عمل کرنے کا ملے گا وہ اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ تو مسلمانوں کے تعلق سے دوہرا اجر ہوا۔ اگر نصارہ سے خطاب مانا جائے تو اس کی تعبیر یا تشریح کیا ہوگی؟ اگر عیسائیوں کے لیے مانا جائے اس خطاب کو تو گزشتہ رسولوں کو ماننے کا اجر و ثواب، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اجر و ثواب۔ یہ دوہرا حصہ ہو گیا اگر نصارہ کے تعلق سے خطاب کو مانا جائے، جن کا ذکر ابھی آگے مزید آئے گا۔ پچھلے رسول کو ماننے کا اجر ایک، اور آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا اجر دو۔ مزید بنا حدیث میں آتا ہے جو پچھلے رسولوں کو ماننے والا کوئی یہودی یا عیسائی ہو اور وہ آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل صاف اور پاک اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کے لیے بھی دوہرے اجر کا بیان اور نصارہ کے لیے بھی دوہرے اجر کا بیان آ رہا ہے۔ آگے فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کے ساتھ تم چلو گے۔ دنیا میں اس سے مراد کیا ہے؟ نور سے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے باطنی بصیرت، زندگی کے ہر معاملے میں سنت سے متوازن رہنمائی، انقلابی جد و جہد کے لیے رہنمائی بھی سنت سے۔ ہر جگہ یہ نور ہدایت کی ضرورت ہے، دنیا میں صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے، متوازن زندگی بسر کرنے کے لیے، انقلابی جد و جہد جس کا بار بار ذکر آ چکا، اس کے لیے بھی رہنمائی سنت سے ملے گی۔ تو اس نور ہدایت سے دنیا میں بھی صحیح زندگی بسر کرنا ممکن ہوگا جس نور کا ذکر آ رہا ہے۔ آخرت کے تعلق سے کیا ہے؟ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے درکار نور۔ اسی سورہ حدید آیت نمبر 12 میں نور کا ذکر آیا جو اہل ایمان کے پاس ہوگا، منافقین کے پاس نہیں ہوگا۔ تو آج تم ہدایت کی پیروی اختیار کرو، دنیا میں بھی نور ملے گا صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے نور ہدایت، اور کل کا نور کیا ہے؟ وہ جو تاریکیاں ہوں گی الصراط یعنی پل صراط پر، وہاں کے لیے نور کی ضرورت ہوگی، وہ نور اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر میں فرمایا کہ یغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ خطاؤں کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے بھی، اور بالخصوص ان عیسائیوں کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی بھی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحدید کی آخری آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگلی اور آخری آیت سورۃ حدید کی بھی، اور اس پوری سیریز کے مطالعے کے اعتبار سے بھی آخری آیت ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اختیار نہیں رکھتے کچھ بھی اللہ کے فضل پر، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ترجمہ سورہ حدید کی آیت نمبر 29 کا، آئیے اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے کہ لکھا ہے اہل کتاب کو ان کے جرائم کی وجہ سے امت کے منصب سے معزول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ذکر آتا ہے، پہلے بھی ہم اس کا اشارہ کر چکے اس آیت کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قبلے کی تبدیلی ہو گئی اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دے دیا گیا۔ فرمایا کہ تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں۔ اب امت وسط اور امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو قرار دیا گیا، اور اہل کتاب کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہوا۔ مزید آگے لکھا ہے اہل کتاب کو امید دلائی گئی کہ مایوس مت ہو، تم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی پیروی کے ذریعے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو کر اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہو، یہ بڑی مثبت بات ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل تو اللہ کے اختیار میں، تم مایوس نہ ہو جاؤ اور آج تم قبول کر لو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اور اس امت محمدی علیہ صاحب صلات و السلام میں شامل ہو کر تم بھی اللہ کے فضل کے مستحق بن سکتے ہو۔ یہ اہل کتاب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے توجہ دلائی گئی ہے۔ آخری بات یہاں لکھی ہے، اللہ کا فضل اسی کے ہاتھ میں ہے، حسن نیت اور عمدہ کردار کے ذریعے اپنے آپ کو مستحق فضل ثابت کرو تو اللہ ضرور اپنے فضل سے نوازے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ناز کرام، ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، بس اللہ کرے کہ ہم بائی چوائس مسلمان ہوں، بائی چانس مسلمان نہ ہوں، محنت کریں اللہ کے فضل کے مستحق ہم بھی۔ اور اہل کتاب کو بھی بتایا گیا مایوس نہ ہو جانا، تم بھی آ جاؤ اور اپنے آپ کو مستحق فضل ثابت کرو، حسن نیت کے ساتھ ایمان قبول کرو، آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ اور اپنے عمل کو درست کر لو، اس امت میں شامل ہو کر تم بھی اللہ کے فضل کے مستحق بن سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے فضل سے نوازے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج مطالبات قرآن سیریز کے حصہ ششم کا درس چہارم وہ ہم نے مکمل کیا اور اس کا موضوع رہا امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، اور آج ہم نے سورۃ الحدید آیات 26 سے 29 کا مطالبہ کیا، اور یہ پوری مطالبات قرآن سیریز الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ البتہ اس کا ایک اوور ویو اور تقاضے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ الحمدللہ ہم نے 38 نشستوں میں، ہفتے وار نشستوں میں اس سیریز کو اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا، اور جیسے ابتدا میں عرض کیا گیا اور کئی دروس میں پہلے بھی بیان کیا گیا، اصلاً یہ منتخب نصاب کے عنوان سے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ایک انتخاب تھا جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب بھی فرمایا اور بارہا اس کو انہوں نے بیان بھی فرمایا، جو سیٹلائٹ چینلز پر بھی نشر ہوتا رہا، سوشل میڈیا پر بھی نشر ہوتا رہا، اور ریکارڈڈ بھی پرنٹ کی صورت میں اور آڈیو ویژول کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ پھر ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اس کے نکات کو پوائنٹس کی صورت میں مرتب کیا، اور ان حضرات اور بزرگوں اور اساتذہ کی محنت ہے کہ جس کا ایک خلاصہ تھا جو اس سیریز میں مطالبات قرآن سیریز کے عنوان سے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اصل میں اس سیریز کا مقصود یا اس منتخب نصاب کا مقصود کیا تھا؟ ایک بندہ مومن کے سامنے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کے مطالعے کے نتیجے میں دین کا انقلابی تصور بھی واضح ہو، دین ہم سے کیا چاہتا ہے وہ تقاضے بھی واضح ہوں، اور دین کے ان تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے محنت کیا کرنی ہے یہ بھی ہم پر واضح ہو جائے۔ دین کا انقلابی تصور، دین ہم سے تقاضے کیا کرتا ہے، اور دین کے ان تقاضوں پر عمل کی کیا شکل اور صورت ہو، یہ اس منتخب نصاب یا مطالبات قرآن سیریز کا اصل مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا یہ بات ہم پر واضح ہوئی، مگر اللہ کی ذات سے امید یقیناً ہے کہ ہمارے بہت سارے ناظرین نے الحمدللہ بڑے ذوق و شوق سے اس پوری سیریز کا کو ملاحظہ فرمایا ہے اور باقاعدہ اس کے نوٹس بھی لیے ہوں گے۔ ہم کوئز بھی ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، آج کے پروگرام میں البتہ کوئز شامل نہیں ہے کیونکہ یہ سلسلہ آج ہم موقوف رکھیں گے انشاءاللہ، البتہ یہ دلچسپی ہمارے سامنے لوگوں کی آئی ہے۔ آئیے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی مختصراً اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ 6 حصوں میں سیریز کو تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ لوازم نجات یعنی نجات کی شرائط کے بیان پر مشتمل تھا، سورہ عصر کا ہم نے مطالعہ کیا، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر، تفصیل میں نہیں جا رہا زیادہ لیکن یہ 4 باتیں تو ضروری ہیں نا، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب الصبر، یہ 4 شرائط کا بیان آیا تھا اور آگے پوری سیریز انہی 4 شرائط کی تفاصیل پر مشتمل تھی۔ البتہ پہلے حصے میں بڑے جامع اسباق تھے اور کمپریہنسو مقامات ہیں قرآن حکیم کے جہاں ان 4 شرائط کا ذکر آیا تھا۔ دوسرا درس تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، نیکی کی حقیقت کا تذکرہ ہوا۔ تیسرا مقام تھا سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع اور مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کی اساس اور جناب لقمان کی وصیتوں کا بیان۔ پھر چوتھا ہمارا لیکچر تھا حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر، اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے حقوق میں شرک کس کس طرح ہو جاتا ہے، اس پر تفصیلاً بیان ہوا۔ اور پانچواں درس تھا پہلے حصے کا حظ عظیم سورہ حامیم السجدہ آیات 30-36 کی روشنی میں، جہاں اللہ کی طرف بلانا اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھیں۔ یہ پہلا حصہ تھا جس میں چاروں شرائط ہر درس میں ہمارے سامنے آئیں، وہ شرائط جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی، اور آپ کو یاد ہے کہ سورۃ العصر سے ہی اس سیریز کے مطالعے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے حصے کا صرف خلاصہ ہی نہیں بلکہ اس کے اوور ویو کو، اور اوور ویو خلاصہ ایک ہی بات ہوتی ہے، صرف چند لائنز کے اندر آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ دوسرا حصہ ایمان پر مشتمل تھا، ایک لیکچر ہوا حقیقت ایمان کے موضوع پر، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا درس تھا جہاں تینوں بنیادی عقائد توحید آخرت اور رسالت کا ذکر آیا تھا، پھر آپ کو یاد ہوگا ایمان عقلی اور ایمان سمعی، یاد آیا، وہ سورہ آل عمران کا درس تھا، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، پھر سورہ نور کا رکوع نمبر 5، یہ مشکل ترین درس تھا، تمثیل پیرابل کا بیان تھا، اور نور فطرت اور نور وحی دونوں مل جائیں تو نور علی نور، اسی مقام پر ہم نے تفصیل سمجھی تھی۔ پھر سورہ تغابن کا درس تھا جہاں تینوں ایمانیات کا بیان بھی تھا، توحید رسالت اور آخرت، اور ایمان کے ثمرات کا ذکر بھی آیا تھا۔ پھر پانچواں درس تھا دوسرے حصے کا، یعنی باقاعدہ درس سورۃ القیامہ کا ہم نے مکمل کیا تھا قیامت کے بیان کے تعلق سے، اور کل 11 لیکچرز مکمل ہوئے تھے دوسرے حصے تک آتے آتے، یہ ایمان کے موضوع پر تفصیلات تھیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ عمل صالح کے بیان پر مشتمل تھا، بہت خوبصورت ترتیب اس مقام پر تھی، اور یہاں لیکچر نمبر 12 سے لیکچر نمبر 17 تک ہم گئے تھے۔ پہلا درس سورۃ المؤمنون اور معارج کی آیات پر مشتمل تھا، بندہ مومن کی بنیادی صفات کا ذکر تھا، نماز بھی ہے، ایفائے عہد بھی ہے، امانت کی پاسداری بھی ہے، بیکار باتوں سے بچنا آپ کو یاد آ رہا ہوگا۔ پھر دوسرا درس اگلا تھا سورۃ الفرقان آخری رکوع، عباد الرحمن، رحمان کے محبوب بندوں کی صفات، یہ دو دروس فرد کے حوالے سے تھے۔ تیسرا درس فیملی یعنی خاندانی زندگی کے حوالے سے تھا، سورۃ تحریم کا ہم نے مطالعہ کیا، گھر سے آگے بڑھیں تو معاشرہ آتا ہے، سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کا ہم نے مطالعہ کیا، اور معاشرے سے آگے بڑھیں تو ملی زندگی اور ریاست اور سیاست کے معاملات آتے ہیں، سورۃ الحجرات کا ہم نے مکمل مطالعہ کیا تھا، اور پھر ایک لیکچر کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کی تکمیل بھی ہوئی تھی، وہ تھا جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع۔ یہ تیسرا حصہ اس طرح مکمل ہوا تھا اور اعمال کا اس میں بیان آیا۔ چوتھے حصے کی طرف گئے تو تواصب الحق کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھیں، اور چوتھے حصے میں بڑے انقلابی موضوعات تھے، شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، سورہ حج کا آخری رکوع ہم نے سمجھا، پھر جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت، سورہ توبہ آیت نمبر 24 یاد آیا آپ کو، 8 محبت ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف، 2 پلڑے ترازو کے، یاد آ گیا، وہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں گفتگو تھی۔ پھر سورہ صف کا ہم نے مطالعہ کیا، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا تھا، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کی سربلندی، اس پر جہاد و قتال کے حوالے سے بات ہوئی۔ پھر سورہ جمعہ کا ہم نے مطالعہ کیا، انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج، بنیادی طریقہ کار، وہ 4 باتیں تھیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، قرآن سے ہی افراد ملے، قرآن سے ہی جماعت بنی اور ملی، تیار ہوئی اور پھر بدر کے میدان میں اترے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھے حصے کا جو آخری درس تھا، جو پوری سیریز کا درس نمبر 22 تھا، وہ تھا جہاد سے اعراض کی سزا یعنی نفاق، اور سورۃ المنافقون میں منافقین کی صفات کا ہم نے مطالعہ کیا، یہ ذکر بھی آیا تھا، منافق کافر نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، مگر جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں، جان و مال لگانے کی بات آتی ہے، تو پھر فرار اختیار کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام پانچواں حصہ تھا تواصب الصبر کے بیان پر، اور اس میں پہلا جو ہمارا لیکچر تھا وہ صبر کے موضوع پر تھا، اس کے بعد چند مقامات ہم نے مکی زندگی کے حوالے سے سمجھے تھے صبر کے بیان کے تعلق سے، سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا مطالعہ کیا گیا، پھر سورہ عنکبوت کے 5ویں سے 7ویں رکوع تک کی چند آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، اور یہ دور مشکلات کے لیے، ابتلا اور آزمائش کے دور کے لیے رہنمائی کا بیان اس مقام پر آیا تھا۔ پھر سورہ کہف کی آیات 27-29 کا مطالعہ ہوا، یہ بھی ابتلا اور آزمائش کے دور کے لیے ہدایات تھیں، اور کیا ہے، مشکلات کے دور میں تلاوت کرتے رہیے، کرتے رہیے قرآن حکیم کی۔ پھر مدنی زندگی سے ایک درس ہم نے لیا، سورۃ البقرہ کی آیات 153-157، یہ بھی مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی تھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور مشکلات تو اس راہ میں آئیں گی، اس کے لیے تیار رہو۔ اس کے بعد غزوات کا ایک طویل بیان تھا، غزوہ بدر کا بیان آیا، لیکچر نمبر 29 تھا سورہ انفال کی چند آیات کی روشنی میں، پھر پانچویں حصے میں غزوہ احد کا بیان آیا سورہ آل عمران کی چند آیات کی روشنی میں، پھر غزوہ احزاب کا بیان سورہ احزاب کی چند آیات کی روشنی میں، صلح حدیبیہ کا ذکر سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیات کی روشنی میں، فتح مکہ کا مختصر بیان سورہ توبہ کی رکوع نمبر 2 اور 3 کی چند آیات کی روشنی میں، اور آخر میں غزوہ تبوک کا ذکر ہوا سورہ توبہ کے چند مقامات اور چند منتخب آیات کی روشنی میں، اور پانچویں حصے تک الحمدللہ 34 لیکچرز مکمل ہوئے تھے، اور آج ہی ہم نے چھٹے حصے کی تکمیل کی ہے۔ چھٹا حصہ سورۃ الحدید پر مشتمل تھا اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، یہ اس کا عنوان رہا، اور 38ویں لیکچر پر آ کر یہ سیریز مکمل ہوئی، اور امت سے امت کی سطح پر خطاب یہ ہمارے سامنے آیا اس چھٹے حصے میں سورۃ الحدید میں، پیغمبروں کا انقلاب میں مشن، عدل اور قسط کا قیام ہو جائے، یہ رسولوں کا مشن تھا، یہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا، یہی آج امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے اتباع کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرے۔ یوں ناظرین کرام، ان چھ حصوں کا اس مطالبات قرآن سیریز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے ہمارے سامنے آیا۔ حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام، دین ہمارا ایک انقلابی تصور عطا کرتا ہے، یہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ کے دین پر پورے کے پورے اعتبار سے عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ ہماری دینی ذمہ داریاں بھی ہم پر واضح ہوئیں، نمبر 1 خود اللہ کی بندگی کرنا 24 گھنٹے، نمبر 2 دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور نمبر 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا۔ کیسے کریں؟ قرآن کی تعلیم کو عام کر کے، قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری کر کے، افراد کی تیاری اور ایک منظم جماعت کی تیاری، اور اس جماعت کو پھر میدان عمل میں اتارنا، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار ہونا، یہ ہم سب کے سامنے بات کھل کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق دے، دین کی دعوت دینے کی توفیق دے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کی، وہیں تنظیم اسلامی کے نام سے ایک منظم انقلابی جماعت بھی قائم کی تاکہ اس میں شامل ہو کر ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کر سکیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹس کو وزٹ کیجئے، www.quranacademy.com اور www.tanzeem.org۔ اللہ تعالی ہم سب کی محنت قبول فرمائے، اور قرآن حکیم کا فیض مزید ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ اپنی کتاب کے تقاضوں پر اخلاص کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔